الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر تم کو شک ہو اس کتاب کی طرف سے، اس کلام کی طرف سے کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم اس کے جیسی کوئی صورت لے کے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے اگر یہ کام نہ کر سکو تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو معبود ہیں، مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے. گزشتہ آیات میں توحید کا مضمون اللہ نے بیان کیا تھا، اور دلیل کے طور پر کہا تھا کہ دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، میرے سوا کوئی اور کرتا ہے تو اس کو خدا بنا لو. زمین کا بنانے والا میں، آسمان کو چھت بنانے والا میں، آسمان سے بارش کا برسانے والا میں، اور اس بارش کے ذریعے سے تمہاری غذا کا انتظام کرنے والا، اناج اگانے والا میں. تو پھر جب یہ سب کام میں کر رہا ہوں تو پھر خدا بھی صرف مجھے مانو، اللہ بھی صرف مجھ کو مانو. یہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مضمون کو بیان کیا جا رہا کہ محمد میرے پیغمبر ہیں، اور ان کی رسالت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس میں جو کلام ہے وہ میرا ہے. تم کو لگتا ہے کہ وہ میرا کلام نہیں ہے، عام انسانوں جیسا کلام ہے، تو ٹھیک ہے اس جیسا کلام لے آؤ. تم بھی تو انسان ہو، وہ بھی انسان ہے تو وہ کلام پیش کر رہے ہیں، تم بھی انسان ہو تو تم بھی کلام پیش کرو اس جیسا. تو مضمون رسالت، پیغمبری کا مضمون، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے اور اسلام کے تین بنیادی سبجیکٹس ہیں، ایک توحید اور دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت. پہلے کا بیان ہو گیا، دوسرے کا ان آیتوں میں ذکر ہے. ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے چیلنج دے کر کے اس جیسا کوئی سورہ تم بنا کے لے کے آؤ، یہ کہا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، اس کے اندر اعجاز کی شان ہے. یعنی دوسرے لوگوں کو، مخلوق کو یہ سمجھانا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہاری سکت اور قدرت سے باہر کی چیز ہے. اس کے اندر اب یہ پہلو دیکھنے کا ہے کہ قرآن کریم کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کے اندر اعجازی شان کس حیثیت سے ہے، کس اعتبار سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں کہ آج بھی، یعنی زمانہ گزرنے کے بعد بھی، حضور کے وصال اور وفات کے بعد بھی دنیا ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے. سوچا اگر جائے تو ایسے کئی سارے معجزات ہیں، اس میں سے دو کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک قرآن ہے. دوسرا فرمایا جمرات کے اندر جو کنکریاں ماری جاتی ہے جمرات میں، وہ 25-30 لاکھ انسان کنکری مار رہے ہیں، ہر آدمی ایک دفعہ میں 7 کنکر مار رہا ہے. 3 دن تک یہ مسلسل کنکریاں ماری جا رہی، اور اب تک کے حساب کریں تو 1450 سال سے ماری جا رہی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس جگہ پہاڑ بن جاتا جس جگہ یہ کنکریاں ماری جا رہی، کنکریاں ڈھیر جمع ہو کے وہ پہاڑ بن جاتا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے ان کم نصیبوں کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں. کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا ہے کہ چند سالوں سے انتظام کیا جا رہا ہے کنکریوں کے ہٹانے کا، پہلے یہ انتظام کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی زیادہ، تو اب آج کل انتظام کرنا پڑ رہا ہے ان کنکریوں کو ہٹانے کا وہاں سے. تو اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی معجز ہیں، اور قرآن کریم کے جو معانی ہیں وہ بھی معجز ہیں. الفاظ معجز ہیں، یعنی جس بات کو قرآن نے جس انداز میں کہا ہے، اس بات کو اس تاثیر کے ساتھ یا اس پورے مفہوم کے ساتھ لفظ بدل کے کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکتے. سمجھنے کے واسطے سورہ نجم کے اندر آیا، ما کذب الفؤاد ما رآ. ما کذب الفؤاد، ما کا معنی نہیں، کذبہ کا مطلب جھوٹ بولنا یا غلط سمجھنا، قلب، الفؤاد کا مطلب دل، ما کا مطلب پھر جو چیز، رآ کا مطلب دیکھا. حضور نے. میں یہ الگ الگ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں سے یہ جو ایک ایک لفظ ہے نا, ماں نہیں, نہیں کے مفہوم کو ادا کرنے کے واسطے لا بھی آتا. کذبہ, جھوٹ بولنا, غلط بات کرنا, اس کے واسطے کئی اور الفاظ آتے, ایک نہیں کئی آتے. دل, الفؤاد, دل کے واسطے قلب کا لفظ اس سے زیادہ کامن اور مختصر, تین حرف ہے اس کے اندر, فؤاد میں تو بھی چار ہے. ما را, وہ جو دیکھا, اس میں موصول کی جگہ اور بھی کچھ آ سکتا. را, دیکھنے کے واسطے اور بہت سارے الفاظ خود قرآن نے یوز کیے ہیں, نظارہ ہے, شہیدہ ہے, کئی سارے اور ہیں. اس میں سے کوئی سا بھی لفظ بدل لیں آپ, وہ رائمنگ بنے گی ہی نہیں جو ماں کذب الفؤاد ما را کی ہے. قرآن کریم کو بولنا تھا جہنم کی وسعت کے انتہائی, جہنم وسیع ہے, بہت زیادہ وسیع ہے, تو بولیں گے بہت لاکھوں کروڑوں کی اس کے اندر گنجائش, اربوں خربوں کی اس کے اندر گنجائش ہے. حق تعالیٰ کو پوچھنا تھا کہ کیا تو کیا جہنم تیرے اندر مزید گنجائش ہے, تو اس کے لیے دو لفظ ہیں مختصر سے. ان لفظوں کو چھوڑ کر آپ غور کریں کسی اور طریقے سے اس مفہوم کو ادا کیا جا سکتا ہے. حلم تلاتی, قرآن کریم میں آیا تعالیٰ جہنم سے آخرت میں جہنمیوں کو بھر بھر کے پوچھیں گے, بس حلم تلاتی, فل ہو گئی. یہ اس کی وسعت کا انتہائی بیان ہے جو کسی اور طریقے سے مفہوم کو ادا کر ہی نہیں سکتا. وتقول هل من مزید, وہ بولے گی نہیں نہیں اور چاہیے. تو الفاظ کے اعتبار سے ہوں, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہوئی اور ہم جیسے طالب علم کی طرف سے ہوئی. جو اس کے ماہر ہوں گے وہ ایسی ایسی باتیں ماہروں نے لکھی ہیں کتابوں کے اندر, ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں تفصیلات کے اندر کہ پڑھ کے سن کے حیرانی ہوتی ہے. تو الفاظ کے اعتبار سے بھی قرآن معجز ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی قرآن معجز ہے. معنی کے اعتبار سے معجز ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو جو مضامین آئے ہیں ان سارے مضامین کے لحاظ سے قرآن معجز ہے. جیسے عبادتوں کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے, ایسا کوئی طریقہ انسانیت نہیں پیش کر سکتی. گھر چلانے کا جو نظام قرآن نے بتایا ہے, ایسا کوئی نظام کوئی اور نہیں بتا سکتا. ملک چلانے کا جو نظام قرآن نے بتایا ہے, ویسا کوئی نظام مخلوق میں سے کوئی قیامت تک نہیں کر سکتے, چاہے جتنی ترقی کر لو. اگر لگ بھی رہا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے, آج کا دور پہلے سے بہتر ہے, نتائج کے لحاظ سے آپ فگر نکال کے دیکھیں, ریشو دیکھیں, اس کا آپ کو سمجھ میں آئے گا انتہائی بکواس دور ہے. قتل کی جتنے جرائم ہیں نا دنیا میں, امن کس چیز کا نام ہے؟ تو جرائم کم ہونے کا نام ہے, کرائمس کم ہونے کا نام ہے. غور کر کے دیکھ لیں, جس وقت اسلام تھا اس وقت کرائم کم تھے یا آج کم ہے؟ جی بہت سمپل اور بہت ہی سادہ انداز میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے, یہ بہت آسان بات ہے, سب کے لیے ہے, پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, جاہلوں کے لیے بھی ہے. بہت زیادہ مشکل سے سمجھ میں آتا ہے یہ مضمون نہیں, بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے یہ مضمون. تو الفاظ بھی قرآن کے معجز ہیں, معانی بھی قرآن کے معجز ہیں. اس میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو کلام پیش کیا گیا ہے یہ کس کی طرف سے پیش ہوا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اللہ نے تو سب کو نہیں بتایا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا, ان پر اللہ نے اتارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. کیسے امی ہیں؟ کہ کوئی چیز لکھنا تو کجا ایک طرف, پڑھنا تو ایک طرف, آپ کا نام لکھا ہوا ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے تھے میرا نام کہاں ہے. غلسلہ حدیبیہ کے موقع میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا, تو ان لوگوں نے کہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا حاذا من محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا رسول اللہ, ہم رسول مانتے تو یہ جھگڑا تھوڑا ہی تھا, یہ مٹاؤ. تو حضور نے حضرت علی لکھ رہے تھے, ہم مٹاؤ. بولے نہیں, یہ مٹ سے نہیں مٹ سکتا. محبت کے اندر, عشق کے اندر ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں محبوب کی اطاعت نہیں, اطاعت سے انکار ہی عشق کی دلیل ہوتی, اور یہ وہ مقام تھا. حضرت علی فرما رہے نہیں, آپ کا نام میر سے نہیں مٹ سکتا. رسول رسالت کو ایک دفعہ آپ کی مان چکا ہوں تو مان چکا ہوں, اب ان کے اصرار پر بھی, آپ کے کہنے پر بھی نہیں مٹاؤں گا. تو یہ من محمد ابن عبداللہ آپ لکھوانا چاہتے ہو, میں من محمد رسول اللہ, آپ ہو ابن عبداللہ بھی, میں آپ کو مانتا ہوں, لیکن رسول اللہ کو مٹا کر نہیں, اس کے ساتھ الغرض. تو حضور کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مٹاتے, مجھے بتاؤ کہاں ہے, میں مٹاؤں گا, مجھے بتاؤ کہاں ہے. انہوں نے بتایا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا. تو آپ کو یہ تک پتہ نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں، امی ہیں آپ، کسی سے آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ جس جگہ پر قرآن اترا ہے، جس جگہ، جس قوم پر اترا ہے، جس بستی میں قرآن اترا ہے، وہ پورا جزیرہ نما امی کا امی تھا. وہ کوئی دارالعلوم نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، لکھنے پڑھنے کا انتظام نہیں، پڑھانے والے اساتذہ نہیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس نہیں. پھر ایک فطری جوہر تھا کہ دل کے اندر جو بات بھی آتی تھی اس کو اس خوبصورت انداز سے ذکر کرنے کے وہ لوگ عادی تھے کہ پوری دنیا ان کے جیسا اس بات کرنے کا اسٹائل نہیں جانتی تھی، جس کو فصاحت، بلاغت بولتے ہیں معروف زبان کے اندر. تو زبان دانی میل اتنی مہارت تھی ان کو، اور اپنے بات کو بتانے میں اس خوبصورتی سے اور سادگی سے بتا دیتے تھے، اور اس اثر انگیزی کے ساتھ کہ کوئی اور دنیا کے علاقے کا آدمی، چاہے پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ان کی جیسا وہ بات نہیں کر سکتا تھا. تو وہ خوبی ان کے اندر تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پیش کیا کہ دیکھو میں رسول ہوں اللہ کا، میری رسالت کو جانچنا ہے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، تو یہ کتاب ہے، یہ جو کلام میں پیش کر کے تم کو سنا رہا ہوں، یہ کلام یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے سمجھتے ہو، تو تم میں تو کچھ پھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ پڑھنا جانتے، کچھ لکھنا جانتے، چند ایک ان کو جمع، ان کو بلا لو. ٹھیک ہے، مکہ کے اندر، جزیرت العرب کے اندر زیادہ لوگ نہیں ہیں، باہر سے بلا لو. ودعو شہداءکم من دون اللہ، جہاں پہ پڑھے لکھے یونان ہے، فارس ہے، ایران ہے، یہاں سے بلا لو، دوسرے اور جگہوں سے، شام سے، ملک شام سے بلا لو، سیریا سے بلا لو، عدن سے بلا لو، یمن سے بلا لو، کہیں سے، جہیں پہ، جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں سے بلا لو، اور پھر اس جیسا کلام پیش کرو. اگر نہیں کر سکے تو سمجھ لو کہ یہ میرا نہیں ہے، ورنہ اگر میرا ہوتا تو تم بھی پیش کر سکتے تھے، تم تو پڑھے لکھے ہو، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے سیکھا نہیں ہے، اور میں پیش کر سک رہا ہوں، پھر تو ہمارے لیے تو اور بھی آسان ہو جاتا یہ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے کلام کا پیش کیا جانا اس خوبصورت انداز سے، ان خوبصورت معنی کے ساتھ، یہ معجزہ ہونے کی شان رکھتا ہے. آج کے زمانے میں لوگوں نے سوال کر دیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے کہ دوسرے لوگ اس جیسی بات نہ کر سکیں، تو یہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب فارسی کے اندر سعدی شیرازی کی گلستہ ہیں، اس کا جواب نہیں ملتا دنیا میں. عربی کے اندر متنبی ہے، اس کے اشعار کا جواب نہیں ملتا دنیا میں. حماسہ کی وہ مقفع عبارتیں ہیں، حماسہ کے اشعار ہیں، اور مقامات حریری کے اشعار ہیں عربی کے اندر، اس کا جواب نہیں ملتا. عبداللہ ابن مقفع کی کتابیں ہیں، کلیلہ ودمنہ، جو اس نے عربی میں ترجمہ کی ہیں دوسری زبانوں سے، اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا جواب نہیں ملتا. دنیا کے اندر انگریزی کے اندر شیکسپیئر کے ڈراموں کا جواب نہیں ملتا، ہومر کی انگلش کا جواب نہیں ملتا، اور سنسکرت کے اندر کالیداس کا جواب نہیں ملتا، بنگال کے اندر ٹیگور کا جواب نہیں ملتا، فارسی میں ان کا جواب نہیں ہے، سعدی کا، فیضی کا. فیضی نے بغیر نقطے کی تفسیر لکھی. اکبر کے دربار کا ایک نورتن، نورتنوں میں سے ایک رتن، اس نے بغیر نقطے کی پوری تفسیر لکھی قرآن کی. تو فارسی کے اندر ہے وہ، ایسی مہارت، اس کا جواب نہیں ملتا. تو کیا یہ لوگ معجزہ، ان کا کلام معجزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو پھر محمد کا قرآن میں معجزہ نہیں ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بات بولیں تو تھوڑا سا اثر بھی کرتی ہے کہ ہاں واقعی ان کا کلام معجزہ نہیں ہے، تو شاید قرآن بھی معجزہ نہیں ہوگا. سننے والے پہلے پہلے میں یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا بھی غور کریں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر اس میں وزن نہیں ہے. یہ جتنے لوگوں کا آج نام لو گے آپ، سب سے پہلا سوال، کیا وہ امی تھے؟ لکھنے پڑھنے کا سامان ان کے پاس نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی پڑھنے لکھنے میں بسر نہیں کی تھی؟ کیا ان لوگوں نے اساتذہ کے سامنے اپنے زانو طے نہیں کیے تھے؟ کیا ان لوگوں نے پریکٹس اور مشق نہیں کی تھی، دماغ سوزیاں اور اپنا خون نہیں جلایا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اپنی عمریں اس کے اندر نہیں لگائی تھی؟ سب کچھ ہے، تو پھر ان کو محمد سے ملا کیسے سکتے ہو؟ تو صرف یہ تو بات ہوئی زبان کی حد تک نا، یہ بات تو ہوئی صرف زبان کی حد تک. پھر اس قرآن کے اندر جو خصوصیتیں ہیں وہ کہاں سے لائیں گے ان کی زبانوں میں؟ کیا ان کا کلام وہ اثر رکھتا ہے جو قرآن میں ہے؟ کیا ان کے کلام کو اتنی ہزار بار پڑھا جا سکتا ہے ایک ایک آدمی کی طرف سے جس طرح قرآن کو پڑھا گیا ہے؟ کیا ان کا کلام آج بھی اس طرح محفوظ ہے جس طرح کہ یہ محفوظ ہے؟ یعنی محفوظ ہونے کی گارنٹی لی جا سکتی ہے اس کی جس طرح کہ یہ ہے؟ کیا ان کے کلام نے دنیا کے اندر وہ صالح انقلاب پیدا کیا ہے، نیک انقلاب، اچھا انقلاب، اچھی تبدیلی پیدا کی ہے جو قرآن نے کی ہے؟ اور کیا اس تبدیلی نے اتنی جلدی اثر کیا لوگوں پر جتنا قرآن نے کیا؟ کوئی بات میں مماثلت نہیں ہے. کسی بات میں مماثلت نہیں ہے. پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی معجزہ نہیں ہے؟ یہ تو معجزہ ہے, مانو یا نہیں مانو یہ معجزہ ہے. مانو گے تو فائدے میں رہو گے, نہیں مانو گے تو قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن نے خود کہہ دیا ہے, نہیں مانتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, فتق النار اللتی, وہ کچھ چیزیں تمہارے واسطے ہے آگے. دوسری اور چیزیں بھی ہیں, اب غور کرنے کی چیز ہے. قرآن معجزہ ہے, کیسے؟ جن لوگوں کو حضور سے, قرآن سے اور مسلمانوں سے پرابلم تھا, مخالفین, ان کو بولا گیا کہ بھائی تم لوگوں نے اسلام جب سامنے آیا تمہارے, تو مسلمانوں کو اپنی ظلم کا تم نے نشانہ بنایا, انتہا حد کر دی ظلم کی. سوچا کہ شاید اس کے ذریعے سے, ہماری زیادتیوں کے ذریعے سے ان کا نشہ اسلام کا اتر جائے گا. وہاں کیا پتا تھا, یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. نشہ اتار دیں گے ترشی, لیمو یوز کرتے نا, تو یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تو ان کی سختیاں یا زیادتیاں جو ہے نا, ان کا اسلام کا خمار یا بخار اتار سکے نہیں. وہ تو اللہ سے عشق تھا, وہ مذہب کا جذبہ تھا. وہ پھر اس کے بعد, ارے یہ کام نہیں کر رہا, چلو محمد کو بہکا کے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا لالچ دے کے دیکھتے ہیں. بولے سرداری چاہیے, نہیں. کسی خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کرنا ہے, نہیں. مال و دولت کا ڈھیر ہونا ہے, وہ لگا دیں گے, نہیں. کچھ بھی نہیں چاہیے, بلکہ کہہ دیا کہ یہ جو اوپر تمہیں کو دو چراغ چمکتے نظر آ رہے ہیں نا, ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کے رکھ دو, پھر بھی اس سے باز آنے والا نہیں ہو. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ بولے ارے پہلا وہ بھی ناکام, یہ دوسرا یہ بھی ناکام. اب بولے اب تو تیسرا ہی بچا ہے, اب جو ہے ان کی بھی جان لیں گے اور ان کے ماننے والوں کی بھی جان لیں گے, مطلب یہ کہ خاتمہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد مکہ میں جب تک رہے تو زیادتیاں کرتے رہے, نماز پڑھ رہے ہیں تو مشکلات کھڑے کر رہے ہیں, راستہ چل رہے ہیں تو کانٹے بچھا دے رہے ہیں, نماز گردن کے اوپر لا کے آپ کے جو ہے نا اوج پھینک دے رہے ہیں, آپ کے ماننے والوں کو تنگ کر رہے ہیں, کوڑوں سے مار رہے ہیں, تپتی ریت پہ ان کو لٹا رہے ہیں, بھاری بھاری پتھر ان کے سینوں پہ رکھ رہے ہیں, ان کو تانے دے رہے ہیں, ان کا کھانا پانی بند کر رہے ہیں, دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین سال تک کے لیے ان کے ساتھ میں کوئی اپنے جو ہے نا سوشل اپنی لائف نہیں رکھ رہے ہیں, بالکل علیحدہ کر کے ان کو شعبِ ابی طالب میں محصور کر دے رہے ہیں. پھر دوسری طرف آپ یہاں سے نکل کے طائف میں گئے تو وہاں مار مار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیے, اب قتل کے در پہ ہوئے. چلو محمد کا خاتمہ ہی کر دیتے ہیں, بولے سب مل کے جو ہے نا پلان بنائیں گے, رات میں ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے اور صبح تک, صبح جب وہ اٹھنے والے ہوں گے تو اس وقت ان کو پکڑ کے سارے سردار جو ہے وہ قتل کر دیں گے, ہر قبیلے سے ایک فرد مل کے یہ پلان بنا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا, وہ مدینہ کو چلے گئے. تو پہلے سال بدر کا واقعہ, دوسرے سال احد کا واقعہ, تیسرے سال کوئی اور واقعہ, چوتھے سال حدیبیہ کا واقعہ, پانچویں سال غزوہ بن المصطلق, چھٹے سال خیبر, اور ساتویں سال پھر وہ عمرے کا سفر, آٹھویں سال پھر کچھ اور, پھر نویں سال غزوہ حنین. اب غور کریں, مخالفتوں کا کچھ سلسلہ تھا, وہ کہیں رکا نہیں. اتا سوپ کر رہے, وہ کئی کو کر رہے, محمد کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو صرف اس جیسا ایک سورہ لاؤ نا, یہ مقابلہ کر رہے ہیں بھائی, اپنی بھی, اپنے پیاروں کی بھی, اپنے بڑوں کی بھی, قوم کے سرداروں کی جانوں کا ضیاع برداشت ہے, گوارا ہے, اس کے لیے تیار ہے. وہ سب کئی کو کر رہے ہیں, گھر میں دس لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جیسا کلام تیار کرواؤ. جیسے ہی کلام تیار ہوا خود ثابت ہو جائے گا محمد جھوٹے ہیں اور تم لوگ سچے ہو, اور محمد پھر اپنا پیغام نہیں پھیلا سکیں گے. وہ سب ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. جب قرآن نے یہ بات پیش کی تو کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوئے. انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا, ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر لیتے, تو پھر چاہ رہے کیوں نہیں, چاہو پھر, کیونکہ تم کو محمد کو جھوٹا ثابت کرنا ہے نا, تو چاہو. نہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد بولے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوہار آتا تھا, روم کا رہنے والا, وہ جانتا تھا تھوڑی سی اہل کتاب کے علم کو, تھوڑا سا وہ جانتا تھا. تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ جو تمہارے پاس لڑکا آتا تھا نا, اس سے تم یہ سب سیکھے ہو. تو پھر اس نے دعوی نبوت کیوں نہیں کیا, محمد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لڑکے سے اگر تم نے سیکھا ہے, جو عجمی عربی نہیں ہے, وہ روم کا رہنے والا ہے. تو قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین, وہ جس لڑکے کی بات, یہ جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں, اس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں, اس کی زبان تو عجمی ہے, یہ قرآن تو انتہائی فصیح عربی ہے. اگر محمد نے سیکھا بھی ہے تو ٹھیک ہے, مضامین سیکھ لیے, الفاظ تو ان کے اپنے ہوئے نا تمہارے حساب سے, تو پھر مقابلہ کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ ملک شام کے سفر میں और दूसरे और सफ़रों के अंदर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से अहले किताब से जो मुलाकातें रही हैं उन मुलाकातों में उनसे सीख लिए हैं, वो तो भी सारे उलूम जो कुरान में आए हैं। हैरत होती है इन एतराज़ात पे। अगर कुरान में वो जो उलूम आए हैं वो सारे के सारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुख्तसर से सफ़रों में, मुख्तसर सी मुलाकातों में, जिसमें सलाम अलैक से ज़्यादा का मौका नहीं आया बाज़ों में, उसमें यह सारा कुछ सीख लिया है, तो फिर जिनके पास वो उलूम थे वो क्यों नहीं लेके आए कुरान? उन्होंने क्यों दावा नबूवत नहीं कर दिया? सिर्फ एतराज करके दिल को तसल्ली देना चाह रहे, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। उनके जवाबों का खुद कुरान जवाब देते जा रहा है, सवालों का, ये एतराजात का, शुबहात का, उनको जो भी डाउट्स है उसका जवाब दिए जा रहा है कुरान बार बार मुसलसल। तो एक पहलू यह हुआ कि हुजूर पाक सल्लम उम्मी होने के बावजूद ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं। दूसरा पहलू यह हुआ कि जिस कौम को इससे मसला था उस कौम ने हर किस्म की जोर आजमाई कर ली मुखालफत के लिए, लेकिन मुकाबला में ये मुमासला, ये वाला कलाम नहीं, ऐसा कलाम कोई नहीं पेश कर सके। तीसरे, बाज़ लोगों ने एक कोशिश की, मुसलमा का नाम आता है, मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसने दावा नबूवत किया था, थोड़ी बहुत इबारतें बनाई थी उसने, वो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बि असहाबिल फ़ील है ना, वो उस स्टाइल की, अलफील मलफील वमा तरा का मलफील, जानते भी वो हाथी क्या चीज़ है, ज़म्बुहु क़सीर व खुरतुमुहु तवील, उसकी जो है ना दुम जो है बड़ी छोटी होती है और सोंड बड़ी लंबी होती है, इस किस्म की फिर जो है ना उसने कॉमेडी शुरू कर दी थी अपने कलाम के अंदर। कुरान को उससे क्या नस्बत है? अब फिर उसने जब कौम के सामने पेश किया तो कौम ने मुंह पे दे मारा कि ये क्या है, ये कुरान का मुकाबला है। बाद के लोगों ने कोशिश की, अपने ज़माने के माहिरीन को जमा किया और बोला कि भई ये काम करें। एक उसमें अब्दुल्ला इब्ने मुकफ़ा गुजरा, बहुत बड़ा अरबी का माहिर है, इंतहाई बलीग और फसीह ज़बान का जानने वाला। तो उसने कहा कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, एक शर्त है, एक साल का पूरा राशन मेरे पास दलवा दो और फुलां फुलां मेरे वास्ते किताबों का नज़म करवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, उसको जगह दे दी गई, जो वो चाह रहा था वो सब कर दिया गया। लिख रहा है, मेट रहा है, फेंक रहा है, लिख रहा है, मेट रहा है, फेंक रहा है, लिख रहा है, मेट रहा है, फेंक रहा है, कोशिश कर रहा। एक हद पे जाके बोला कि अब हाँ, ये ऐसा कलाम मेरे पास जमा हो गया तो कि अब इसको मैं पेश कर सकता हूँ कुरान के मुकाबले के तौर पे। निकल के बाहर रास्ते से जा रहा था तो एक कुरान से आवाज़ आई, क्या है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े की, वकील या अर्दु इब्लई माअक व या समाउ अक्लई वग़ीद अल्मा وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين। सिर्फ एक सीन पेश किया है कुरान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तूफान का, वो सीन को जिस अंदाज से, जिन अल्फाज में, जिस तरह पेश किया है, वो सुन के बोला ये साल भर की मेहनत बेकार हो गई। क्योंकि वो जबान जानने वाले थे वो लोग, तो उनको पता है, हम नहीं जानते तो हम लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कितना जोरावर कलाम है ये, किस कदर पुरतासीर कलाम है, किस क्या खूबसूरती बला की इसके अंदर रखी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये दूसरा पहलू ये हुआ। तीसरा पहलू है इसकी तासीर, इसका असर अंगेजी। अबू जहल जान के दुश्मन हुजूर के, अबू सुफियान जान के दुश्मन, अखनस बिन शुराइक जान के दुश्मन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बोल रहा हूँ मैं, ये तीनों के तीनों निकले रात में, अलग अलग अकेले अपने अपने घरों से निकल के आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास, क्यों? कुरान सुनने। उनको खींच के लाए कुरान की तासीर, अलग अलग छुप के सुन रहे हैं कि आवाज़ तो आ रही, लेकिन जाहिर है जब उस वक्त चिराग वगैरह का उतना इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ आसमान के तारों की या चांद की रोशनी में कुछ नज़र आ जाए तो आ जाए, छुप के सुन रहे। सुबह को जब अपने घरों को, सुबह हो गई, रात भर सुन रहे हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते भी उतना ज़्यादा थे, रात रात भर। वापस जब घरों को जा रहे तो मिले, हाँ कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, आखिर में बात खुल गई। पहले तो खुद से छुपाना चाहा एक दूसरे से, लेकिन आखिर में बात खुल गई। बोले वहाँ से कुरान सुनने आए थे, तो बोले हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमारी कौम के लोग देख लेंगे तो फिर हमारा हमारा क्या वजन रह जाएगा, बात का क्या वजन रह जाएगा, हम जो इतनी मुखालफत कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बोले हाँ, आज के बाद ऐसा नहीं करते। फिर घरों को चले, फिर रात हुई तो फिर बेचैनी शुरू हो गई कुरान सुनने की। दूसरे दिन भी फिर यही, तीसरे दिन भी फिर यही। तो गालिबन अखनस बिन शुराइक ने डंडा लिया हाथ में चौथे दिन की सुबह को, लेके इनके पास गया, बोले कुरान के बारे में क्या फैसला है, सच सच बताना। तो उन्होंने कहा कि ये हक है, मानते क्यों नहीं? वो नहीं मान नहीं सकते, मान नहीं सकते। अबू जहल ने साफ कह दिया कि देखो, हम हमारा ताल्लुक है उमवी ख़ानदान से, मोहम्मद का ताल्लुक है हाशमी ख़ानदान से, وہ لوگ کچھ بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کے برابر, ہم بھی کوئی خدمت کر کے ان کے برابر آ جاتے ہیں, انہوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا برابر, انہوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا برابر. اب وہ لوگ بول رہے ہیں ہمارے پاس ایک نبی پیدا ہو گیا, اس کا مقابلہ کیسا کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے یہ کہا. شروع میں ان لوگوں نے, کافروں نے بہت کوشش کی کہ قرآن سے لوگوں کو روکیں. جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ کافر دوسروں کو سکھا کے چھوڑتے تھے کہ سیٹیاں بجاؤ, زور زور سے تم لوگ ابھی باتیں کرو, محمد بات کر رہے ہیں ادھر, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو تم ادھر بیٹھ کے اپنے چیزیں بیان کرو تاکہ ان کو ڈسٹرب کرو, سننے والے غور سے نہیں سنیں اور اس کا اثر نہیں لیں. حج کا موسم قریب آیا اسی زمانے میں, اب ان لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ حج میں تو لوگ جگہ جگہ سے آئیں گے, عرب سے بھی آئیں گے, عجم سے بھی آئیں گے, محمد کا کلام سنیں گے, ہماری تو ساری ہوا اکھڑ جائے گی, سب اسلام قبول کر لیں گے, اندر والے باہر والے, تو ہم نے جو اپنا ہولڈ بنایا ہوا ہے رکھا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا, کچھ کرنا پڑے گا. اب میٹنگ ہو رہی, سرداران قریش جمع ہے, اس کے اندر تھا ایک ولید بن مغیرہ, بڑا تھا, عمر کے اعتبار سے بڑا تھا, انتہائی مال و دولت والا تھا, دس اولادیں اللہ نے عطا کی تھی, 10 کے 10 نرینا بیٹے, اس کا بھی بڑا فخر تھا ان کے پاس, تو ہر اعتبار سے چونکہ سمجھدار قسم کا, تجربہ کار قسم کا, مال و دولت والا, اثر و رسوخ والا تھا, تو سب نے کہا کہ تم ہی کچھ بتاؤ کیا کریں. اب اس کو کہنے کو تو کہہ دیا, پھر اس کے بعد رائے آنے شروع ہوئی سامنے, کہا کہ اب ہم سب مل کے ایک بات کریں گے, جیسے یہ بولیں گے کہ محمد جو ہے مجنون ہے, دیوانے ہیں, وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ دیوانہ بڑھ ہے, باتیں ہیں ان کو یہ اہمیت نہیں رکھتی. تو ولید بن مغیرہ نے کہا, کافر ہے, مشرک ہے, سردار ہے ان کا اور مخالفت کے لیے ہی جمع ہوا ہے. کہہ رہے نہیں, یہ نہیں بول سکتے, جو آ کے سنیں گے نا پھر وہ تم کو جھوٹا بولیں گے سننے کے بعد. اچھا تو پھر کیا بولیں؟ تو پھر سوچیں, پھر کوئی کسی نے رائے دی, اس کو بولتے ہیں شاعری ہے, شاعری محمد کے پاس کیا ہے؟ تو وہ کوئی حق کلام نہیں ہے, اللہ کی طرف سے نہیں آیا, کوئی پیغام نہیں ہے, وہ ایک شاعری ہے, جیسے تم شاعری کرتے ہو ویسے وہ. تو پھر اس نے سوچ کے بولا, یہ کیا بات کر رہے ہو, تم شاعر نہیں ہو, تمہیں لگتی ہے شاعری؟ تو پھر تم شاعری بول تو دے گے, اگلا بھی تو مانے نا, اگلا بھی تو مانے. پھر وہی بات کہ تم شاعری بولو گے, وہ بولیں گے کہ تم لوگ زباندانی کا دعویٰ کرتے, شاعری کس کو بولتے کس کو نہیں تمہیں اس کا تک پتہ نہیں. پھر کیا کریں؟ یہ اس کو کاہن بولیں گے, محمد کی باتوں محمد کو کاہن بولیں گے اور قرآن کو کہانت بولیں گے. کہانت کا مطلب غیب کی باتیں بتانے کے جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بولیں گے. تو سوچ کے بولے کہ ان کی کچھ باتیں صحیح ہوتی, کچھ باتیں غلط ہوتی اور ان کی باتوں میں یہ تاثیر نہیں ہوتی. یہ بھی بول دو گے تو بولنے کو تو بول دو گے, اثر کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ہم پر یہ الزام آئے گا بات کو. تو پھر سب نے ہاتھ اٹھا لیے, بھائی تم ہی فیصلہ کرو کہ کرنا کیا ہے, کیا بولنا ہے. تو بڑا سوچا اس نے, تو قرآن نے اس کی بھی منظر کشی کی, انہ فکر وقدر, بہت سوچا, فقتل کیف قدر, خدا کی مار ہو اس پر, کیسی بات سوچی اس نے, ثم قتل کیف قدر, پھر خدا کی مار ہو, کیسی بات سوچی اس نے, ثم نظر, پھر اس نے ایسے اسٹائل سے جو ہے نا دیکھا, ثم عبس وبصر, پھر اپنے ماتھے پر جو ہے نا تیوری چڑھایا, ایسے چڑھا کے, ثم ادبر واستکبر, پھر پلٹ کے گیا اس مجلس سے اٹھ کے, فقال ان ھذا الا سحر یسر, جاتے جاتے وہ ہر چیز کا اثر ڈالنا ہے نا اپنی سرداری کا, پلٹ کے اٹھ کے گئے, پھر وہاں سے پلٹ کے بولے, اس کو کہتے ہیں جادو, فقال ان ھذا الا سحر یسر, یہ بولیں گے کہ یہ بڑا جادوگر ہے, یہ جادو ہے کہ بڑا اثر رکھتا ہے, اس میں کسی قدر وقعت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ساری آیتیں اتھاڑ دی, یہ حرکت کی نا ہے, اسی کو نشانہ بناتے ہیں کہ یہ محمد کے کلام کو بے اثر کرنا چاہتا ہے, میں بتاتا ہوں اس کی حقیقت کہ اس نے کیا کیا ہے. اب قیامت تک اس کے بارے میں پڑھا جا رہا, انہ فکر وقدر, فقتل کیف قدر, ثم قتل کیف قدر. اچھا پھر آگے حق تعالیٰ نے یہیں پہ بس نہیں کیا, فرمایا سأصلیہ سقر, اتنی معتبری کر کے جا رہا ہے نہ یہاں سے, یہ ساری معتبری نکالوں گا اس کی, سأصلیہ سقر, اس کو جہنم میں ڈالوں گا, وما ادراک ما سقر, جانتے بھی ہو سقر کیا چیز ہے, لا تبقی ولا تذر, ابھی یہ جو ساری چیزیں اپنا روب داب دکھا کے جا رہا ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اس کے پاس, لواحۃ للبشر, اس کی کھال تک کو ادھیڑ کے رکھ دے گی, جلا کے جھلسا کے رکھ دے گی, علیہا 19, وہ جو جہنم ہے نا, وہ یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے بس کی چیز ہے, 19 فرشتوں کو ہم نے اس کے اوپر مقرر کر رکھا ہے, آگے پھر پورا مضمون ہے. تو تاثیر ایسی ہے کہ ان لوگوں کو خود پتہ ہے کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے گھر سے, ہاتھ میں تلوار, وہ بھی نیام سے باہر, راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی, پوچھے کس ارادے سے, بڑے غصے میں لگ رہے, کہا کہ محمد کو قتل کرتا ہوں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ये जो घर घर कहानी फैली हुई है ना आजकल, ये ख़त्म करना ज़रूरी है, इसके लिए मुझे वो काम करना होगा, उसके लिए जा रहा हूँ। बोले वो तो खैर दूर की बात है, तुम ज़रा अपने घर की खबर लो, तुम्हारे घर वाले मुसलमान हो गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है, उनकी बहन वो फातिमा बिनत खत्ताब वो मुसलमान हो चुकी थी, उनके बहनोई हज़रत ज़ैद वो मुसलमान हो गए थे, और उनको पढ़ाने के लिए खब्बाब बिन अरत वो आया करते थे। वो वहाँ घर के बहन के घर पहुँचे गुस्से में इंतहाई कि इनकी खबर लूँ मैं। जाके घर के करीब पहुँचे तो सूरह ताहा कुछ पढ़ने की आवाज़ आई, तो अंदर चले गए। हज़रत उमर की आहट पा के बहन ने कुरान का जो सहीफ़ा पेपर वगैरह था, जो भी था जिस पर भी लिखा हुआ था, उसको फ़ौरन रान के नीचे छुपा लिया। और पूछा खैरियत? उन्हें नहीं खैरियत नहीं, जो पढ़ रहे थे वो सुना, वो कहाँ है बताओ। उन्हें नहीं नहीं बता सकते, हम कुछ नहीं पढ़ रहे थे, हम बस वैसी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने सुन लिया है तुम लोग कुछ पढ़ रहे थे। तो फिर गुस्से में आ गए, मारना शुरू किया, जब उनको नहीं बताया तो बहनोई को पीटा। उनको बचाने के वास्ते बहन बीच में आई तो उन पर भी हाथ साफ कर दिया, बहन से खून के चेहरे से खून बहने लगा। उसको देख के ज़रा नरम पड़े, थोड़ी गैरत आई, थोड़ी शर्म आई, तो फिर पीछे हटे। अब इन लोगों ने अपनी साबित कदमी को कहा कि भाई तुम चाहे जो कर लो, हम इस्लाम ला चुके हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, तुम्हारी मर्जी है, हमारा खातिमा करना है कर दो, हम तो पीछे हटने वाले नहीं। वो बहन की वो सूरत देख के, ये जज्बा देख के मेरा दिल पिघला। वो कहा कि अच्छा ठीक है, वो कलाम तो बताओ क्या पढ़ रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। वो कहा कि तुम नापाक हो, नहीं पढ़ सकते, पहले गुसल करके आओ फिर तुम्हारे हाथ में देंगे। आज लोगों को अगर कोई ऐसी बात बोले ना, गैर मुस्लिम आके किसी से कुरान मांग ले, आज हमसे मांग ले, अगर हम मौलाना साहब बन के रोके ना, भाई साहब ज़रा पाक हो के आओ फिर देंगे तुमको, तो हमारे मुसलमानों को चिढ़ चढ़ जाएंगी, कुरान मांग रहे नहीं दे रहे। कुरान की अजमत के भी तो कुछ तकाजे हैं, उसको कौन पूरा करेगा? हते उमर ने अपने बहन से मांगा कुरान, कहा कि नहीं तुम नापाक को नहीं दे सकते, गुसल करके आओ फिर देंगे। वो गुसल करके आए, फिर उसके बाद उनको कुरान दिया, वो लेके पढ़ा, ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान लितशका, ताहा हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो दिल में खशियत रखने वालों के वास्ते एक नसीहत की चीज़ है। वो पूरा आगे तक पढ़े, वो दिल पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। उसके बाद के कहा, वो जब ये कैफियत देगी तो हजरत खब्बाब अंदर छुप गए थे पर्दे के पीछे, वो बाहर निकल के आए, वो बाहर आ गए। फिर उसके बाद बातें होने लगी, तो पूरा दिल अब तक मोम हो चुका था वो पढ़ के। फिर गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पता उठा के, और जाके कलमे शहादत पढ़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु जैसे पत्थर दिल का दिल मोम कैसे हुआ? किसने किया? इसी कलाम ने किया। कैसा? गए थे पैगंबर के कत्ल के इरादे से और खुद सरेंडर होके आ गए। कई वाकयात हैं, हर जमाने में मिलेंगे आप, आज के दौर में भी मिलेंगे। गैर मुस्लिम मुसलमानों पे हैरत करते हैं आज के जमाने में कि ये लोग ये कलाम नहीं पढ़ते, उनको वो इस्लाम के पैगाम को कबूल नहीं करते। गैर मुस्लिम अरब बहुत सारे मुसलमान नहीं होते, वो ईसाई हैं, वो कुछ और मजहब रखने वाले हैं, लेकिन कुरान पढ़ रहे हैं। बोले कि इसके पढ़ने से दिल को जो सुकून मिलता है ना, तुम लोगों पे हैरत होती है कि तुम कुरान नहीं पढ़ते, वो अफसोस करते हैं मुसलमानों के ऊपर। बुतपरस्तों के अंदर भी मिल जाएंगे आपको कुरान के पढ़ने वाले, गांधी जी के बारे में मशहूर है कुरान कसरत से पढ़ते थे। तो एक पहलू ये है उसकी तासीर का, कि इसकी जो असर अंगेजी है वो दुनिया के किसी और कलाम में नहीं है। एक पहलू यह है कि इसको जितना पढ़ो कभी नहीं उकताओगे। उम्मत के अंदर 7-7 हज़ार कुरान ख़त्म करने वाले लोग मौजूद हैं, जिंदगी में उन्होंने 7-7 हज़ार कुरान ख़त्म किए, और गालिबन किसी के बारे में ये पढ़ना भी मुझे याद है 16 हज़ार कुरान ख़त्म किए। कौन सी किताब होगी, कौन सा सब्जेक्ट या मौजू होगा, या कौन सा ऐसा थीसिस होंगे, या जो भी बोलें वो, कि आदमी उसको 1000 बार पढ़े, और पढ़ रहा है तो हर दफ़ा मज़ा ले रहा है, उकताहट के साथ नहीं, बस पढ़ना है मुझे ऐसे जिद को नहीं, शौक से पढ़ रहा है, सवाब की उम्मीद के साथ पढ़ रहा है, उसका असर ले रहा है, हर दफा उसका मजा ले रहा है, ऐसा दुनिया में कोई कलाम नहीं। असर अंगेजी और अदम उकताहट, इसके जरिए से उकताहट नहीं होना, इसका एक ये पहलू है, एजाज का पहलू है। दुनिया वालों के कलाम में यह बात नहीं पाई जाती, सिर्फ खुदा के कलाम में यह बात महफूज है। एक पहलू इसकी हिफाजत का है कि जब 1450 साल हो गए, इसका एक नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं आया, नीचे से ऊपर नहीं गया, इसका एक हर्फ आगे से पीछे नहीं हुआ, पीछे से आगे नहीं हुआ, इसका एक लफ्ज़ पहले था आज मौजूद नहीं है, या अब है पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। حرف تو لفظ تو دور کی بات ہے، حرف نہیں ہے. اگر آج بھی قرآن کو، پورے قرآنی صحیفوں کو دنیا سے مٹا دیا، ختم کر دیا جائے، کونے میں رکھ دیا جائے، تو چند گھنٹوں کے اندر چند حفاظ مل کے پھر ایک نیا قرآن تیار کر سکتے بنا کسی تبدیلی کے، بنا کسی تبدیلی کے. ایسی حفاظت ہے. یہ مختلف پہلو ہیں جس کے وجہ سے اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ یہ صرف قرآن ہی کا کلام ہے. اور سب سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس قرآن نے ایک معاشرے کو پیدا کیا ہے، ایسے معاشرے کو پیدا کیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، جو ایک دوسرے کا حق سمجھنے والا تھا، اور جس جیسے معاشرے کی مثال اس سے پہلے کبھی ملتی نہیں ہے اور قیامت تک کبھی ملے گی نہیں. اس جیسی سوسائٹی جو قرآن نے قائم کی تھی نا، وہ سب سے بڑی چیز ہے اس کا صالح انقلاب. اب کتنی ہی خوبصورت عبارت، کتنی ہی خوبصورت مضامین، کتنا ہی ایک جامع قسم کا لا بنا لیں، اپنا قانون بنا لیں ملک کا، لیکن اس کے ذریعے سے وہ تبدیلی لا کے دکھائیں جو قرآن لایا ہے. پھر آپ اندازہ کریں کہ قرآن کو یہ تبدیلی لانے کے واسطے کتنا ٹائم ملا تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے 13 سال مکے میں ہیں جب ماننے والے پورے نہیں پڑتے، 13 سال مکے میں، وہ بھی نکال دیں. مدینے میں گئے تو جمنے جمانے تک 6 سال نکل گئے، جنگوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، باہر سے باہر والے مسلط ہو ہو کے آ رہے ہیں، کبھی قریش آ رہے ہیں، کبھی انہوں آ رہے ہیں، کبھی انہوں آ رہے ہیں، اندر سے یہودیوں نے اپنا دائرہ کافی تنگ کر رکھا ہے، مشکلات میں ڈالے رکھا ہے، کبھی یہ عہد توڑ رہے ہیں، کبھی وہ عہد توڑ رہے ہیں، اور پریشان کیے ہوئے ہیں. اور دوسرے پھر قرآن احکام آتے جا رہے ہیں مسلسل، پہ ان پہ عمل ہوتے جا رہا ہے. تو یہ غور کریں 5-6 سال تک تو موقع ہی نہیں ملا. سن 7 یا 8 کے بعد میں، 8 ہجری کے بعد، یعنی نبوت کے بالکل وفات سے تقریباً 2-3 سال پہلے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے پھیلانے کا موقع ملا فتح مکہ کے بعد. ان 2-3 سالوں کے اندر ایسا معاشرہ وجود میں آ جانا کہ اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکے، اور کبھی نہ ماضی میں نہ آئندہ مستقبل میں، یہ صاف دلیل ہے کہ یہ اثر انگیزی، یہ چیز صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی، کسی اور کی طرف سے نہیں. ٹھیک ہے، ہم تو سارے مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ٹانگ اوپر نہیں نیچے کرنا ہے. ہم مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہم مسلمان ہو کے اپنے آپ کو گرا چکے ہیں ایک دفعہ، لیکن پھر عملی اعتبار سے ہماری ٹانگیں اوپر رہتی ہیں. یہ کام نہیں ہم سے یہ نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہم سے یہ نہیں ہوگا، یہ کام ہم سے یہ نہیں ہوگا، نہیں. جب گر چکے ہو ایک دفعہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، تو اب پوری طرح مانو، ادخلوا فی السلم کافا، پوری طرح اللہ کے تابع دار ہو جاؤ. جن لوگوں نے مخالفتیں کی ہیں نا، اگر ان کو پتا چل جاتا کہ اسلام ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا ہمارے پاس ہے، تو وہ بولتے یہ تو بڑا آسان کام تھا بھائی، یہ تو بڑا آسان کام تھا. یعنی ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ عملی اعتبار سے جس حد تک کوتاہیوں کا شکار ہیں، اسلام کو مان کے بھی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے بھی، قرآن کو مان کے بھی، اس کی تعلیمات کو ہم جو نہیں مانتے، اس کے جو پیغامات ہیں اس کو تسلیم کر کے، ہاں یہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، ایسا ہونا چاہیے، پھر اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت انگیز یہ چیز ہے. حق تعالیٰ ہم سبوں کو حقیقی معنی میں قرآن کی صداقت پر اور اس کے اعجاز پر ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.